السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں إن الشيطان قد أيس أن يعبدها المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شیطان کی ایک خطرناک چال. شیطان انسان کا دشمن ہے یوم اول سے، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے پہلے سے شیطان نے انسان کے ساتھ دشمنی کا اور بغض و نفرت کا راستہ اختیار کیا ہے. اور یہ حسد شیطان کا جاری رہے گا تا قیامت. شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس نے قسم کھائی ہے اپنے رب کے سامنے کہ میں اس انسان کو جنت سے محروم کر دوں گا اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. اور اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے، اور قسم بھی عجیب، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاؤں گا، یعنی کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں. پھر خود استثناء ایک ایکسیپشن بیان کرتا ہے، الا عبادک منهم المخلصین، صرف مخلص جو تیرے بندے ہیں نا، جو صرف تیرے ہی بندے ہیں، ان پر میری چال کام نہیں کرے گی اور نہ ہی میں ان کو بہکا سکوں گا. قسم بھی شیطان کھا رہا ہے، یہ گواہی بھی شیطان ہی دے رہا ہے. اور اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے شیطان نے ہر وہ راستہ اختیار کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس انسان کو اپنے رب کی سب سے بڑی رحمت سے محروم کر دے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے جنت. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائی. اور بعض چیزیں انسان کے پاس ایسی جو شیطانوں کے پاس نہیں. تو ہر مخلوق اپنے خلق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہتر ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے بعض خوبیاں بعض مخلوقات میں ہیں ایک دوسرے سے ہٹ کر, لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے. شیطان کے بعض ایسے وصف اللہ تعالی بیان فرمائے ہیں, اور یہ صرف اس لیے بیان فرمائے کہ انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکے, آگاہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسوسہ شیطان کا سینوں میں دلوں میں شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. شیطان یہ جانتا ہے اگر میں نے اس انسان کو راہ راست سے ہٹانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کے دل پر حملہ کر دو. اگر اس کا دل ناکارہ ہو گیا پھر تو یہ سارے کا سارا انسان ناکارہ ہو گیا, لیکن جب تک اس کا دل اچھا ہے اور پاک ہے پھر میرے کوئی چال کام نہیں آ سکتی. اس لیے شیطان آنکھوں پہ حملہ نہیں کرتا, کانوں پہ حملہ نہیں کرتا, زبان پہ حملہ نہیں کرتا, ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ حملہ نہیں کرتا. شیطان کا ٹارگیٹ ہے دل, وسوسہ کرتا رہتا ہے, اور یہ وساوس ہم سب کو آتے ہیں. یہ صرف برے لوگوں کے لیے نہیں ہے, اچھے لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں, لیکن اچھے اور برے میں یہ فرق ہے کہ اچھا انسان ان وسوسوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور علم کی روشنی میں انہیں دور کرتا رہتا ہے. علم کون سا؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. قرآن مجید سے, صحیح حدیث سے, اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے. وہ ان وساوس کو, شیطان کی چالوں کو ہمیشہ لڑتا رہتا ہے, جد جہد کرتا رہتا ہے, اور نجات کا ایک راستہ بنایا ہوا ہے. ہمیشہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے, اپنے رب سے مدد مانگتا رہتا ہے, اور شیطان کی وسوسوں سے بچتا رہتا ہے. دوسری طرف برے لوگ وہ ہیں جو شیطان کے وسوسوں میں ہر طرف سے گھر جاتے ہیں. ایک وسوسہ آیا اسے روکا نہیں, دوسرا آیا اسے نہیں روکا, دس ہو گئے, بیس ہو گئے, پھر جب روکنے کی کوشش کی تو ایک کو روکتے ہیں تو اس میں اور غلط فہمی ہو جاتی ہے, کیونکہ وسوسے کو روکنے کا کوئی خاص طریقہ خاص روم کے پاس ہے ہی نہیں. ہر بات پہ کان بھرنا, اچھی ہے یا بری ہے, فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شیطان کے لیے ایسے لوگ بڑا آسان شکار ہوتے ہیں, آسانی سے شکار کر لیتا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے صراط مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں. بہت ساری چالیں ہیں شیطان کی, ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, دس نہیں ہے, بیس نہیں ہے. بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے شیطان نے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اسے کس طریقے سے میں بھیکا سکتا ہوں. اور سب سے بڑا گناہ, شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ اس انسان کو سب سے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے, جس گناہ کی وجہ سے جنت حرام ہو جاتی ہے, اور پھر وہ شخص اس دلدل سے نکل بھی نہ سکے جب تک کہ وہ یہ گناہ کرتا رہے گا. ظلم عظیم, اس سے بڑھ کر کوئی ظلم پوری کائنات میں نہ ہو سکا اور نہ کبھی ہوگا. شیطان کی سب سے بڑی اور خطرناک چال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس انسان کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے, مشرک بنا دے. کافر وہ ہے جو اپنے رب کو جھٹلاتا ہے, مشرک وہ ہے جو اپنے رب کو مانتا تو ہے کہ وہ میرا رب ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میری تدبیر کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اٹھا کر اس کے برابر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. لقمان اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں سے ایک پیارا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے ایک پیارا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں میں سے ایک ولی ہے, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم ہے شرک, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عجیب آزمائش تھی کہ سارے کا سارا معاشرہ مشرک ہے, شرک اکبر کا ارتکاب ہو رہا ہے, بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, اپنے گھر والے بھی سارے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ ان مشرکوں کا سردار کوئی اور نہیں, ان کا اپنا والد ہی ہے. اس گھر میں 16-17 سال کی عمر میں, کیا عمر ہے یہ؟ آج ہمارے زمانے کے بچے بھی دیکھ لیں, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی, 20-30 سال عمر ہو گئی ہے, کھیلوں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اور ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, دیکھا کہ ان کے والد بتوں کو تراشتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, انہیں کو پکارتے ہیں, انہیں سے مانگتے ہیں. سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں, اگر میں وہ آیات بیان کروں تو پورا خطبہ صرف ان آیات کی تفسیر میں آ جائے گا. ان آیات کو انشاءاللہ میں ایک خاص خطبہ ان کے دوں گا میں, کہ کس طریقے سے ایک بیٹا مومن متقی پرہیزگار موحد نبی بیٹا اپنے مشرک کافر باپ کو نصیحت کیسے کرتا ہے. واللہ جو انداز بیان ہے نا, اگر دل پتھر کا نہیں ہے انسان کا دل, تو حق کو ضرور قبول کر لیتا ہے. ان میں سے میں صرف ایک آیت بیان کرتا ہوں جس میں خطبے کے آغاز میں پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی, اب باپ کو کہتے ہیں ابتی, بڑی نرمی سے مؤدبانہ گزارش کے یعنی الفاظوں کی انتہا ہے. مشرک ہے لیکن ہے تو باپ, ادب کا دائرہ باقی رہتا ہے, احترام کا دائرہ باقی رہتا ہے. یا ابتی، کاش کہ وہ یہی لفظ سن کے دل نرم ہو جائے کہ میرا بیٹا اتنی پیار سے محبت سے کچھ کہنا چاہتا میں سن لوں. یا ابتی لا تعبد الشیطان. ان کے والد جانتے کہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، مشرک بھی جانتے، کافر بھی جانتے، سب جانتے، شیطان کو کون نہیں جانتا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا. عجب بات یہ ہے، وہ عبادت تو بت کی کرتے ہیں تو شیطان کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ شرک کرنے والے ہمیشہ شیطان کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آنے والے ہیں، تو حقیقتاً وہ پتھر کی عبادت نہیں کرتے، وہ شیطان کی بات کو مان کر شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھے، بندگی تو کرنی ہی ضرور ہے، انسان پیدا ہی بندگی کرنے کے لیے ہوا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت تو ہم نے کرنی ہی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے، ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ بغیر بندگی کے، بغیر غلامی کے ہم رہ نہیں سکتے. ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں اسی مقصد کے لیے. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، کس نے غلامی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے، بندگی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے. اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، اپنے رب کا غلام بننا ہے تو پھر تو کامیاب ہے، مقصد پورا ہوا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. اور اگر کسی اور کی غلامی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی کرنی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو، نبی ہو، ولی ہو یا مقرب فرشتہ ہو، بندگی کا حق، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالی کا ہے، مخلوق میں سے کسی کا نہیں ہے. اگر کسی نے درخت کو، پتھر کو، جن کو، یا انس کو، یا درند کو، یا پرند کو، یا فرشتوں کو، یا انبیاء کو، یا اولیاء صالحین کو، کسی کے لیے بھی کوئی عبادت صرف کر دی ہے، اسے پکارا ہے، یا اس کے لیے قربانی دی ہے، یا اس کے لیے صدقات اور خیرات اس کے نام پہ دیے ہیں، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا بڑا نافرمان ہے. عجب بات ہے، جبار نہیں فرمایا، العزیز الجبار کا نافرمان نہیں فرمایا. الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وسیع رحمت والا ہے، اور اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بندے کیسے ہیں جو اپنے رب کے دشمن اور اپنے سب سے بڑے دشمن کی بات سن لیتے ہیں اور شرک کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، دیکھیں لفظ رحمان کا، دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ اس رحمان، وسیع رحمت والے کی یہ صفت جان کے میرے باپ کا دل نرم ہو جائے، لیکن دل، شکل تو انسان کی ہے، دل انسان کا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ البقرہ میں فہی کل حجارہ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں سے بڑھ کر سخت دل ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. جن لوگوں کے دل پتھر کے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اور جس کا دل اس کے جسم سے پہلے مر گیا وہ شخص ناکام ضرور ہوا. تو سب سے بڑا بہکاوا، شیطان کی سب سے بڑی چال، اس انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، مشرک بنا دے، اپنے رب کا سب سے بڑا نافرمان بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کی ہے. بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی لگی ہے، وہ سمجھتے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت کرنا، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی حق دینا، یہ شرک ہے. غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ساجد، اللہ تعالیٰ کا حصے دار، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا، یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف بتوں کی عبادت نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی، درختوں کی عبادت ہوتی تھی، جنوں کی عبادت ہوتی تھی، انبیاء کی عبادت ہوتی تھی، اولیاء و صالحین کی عبادت بھی ہوتی تھی. نصارہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آج بھی نصارہ موجود ہے، زندہ ہیں، یہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، اور علی اور عبد القادر جیلانی کی عبادت کرنے والا مومن ہے، موحد ہے. یہ کون سا انصاف اور کون سا ترازو ہے؟ شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. بلکہ بعض لوگ تو دس قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. کون ہے مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ پوری کائنات میں کوئی ہے مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کئی مشکلات تھیں اپنی زندگی میں، بیمار ہوتے رہے، تکلیفیں ہوتی رہیں، خود مشکل میں تھے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے، آنکھوں میں سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، بیماری لگ گئی، آنکھیں کھول نہیں سکتے تھے، مشکل میں تھے. اب پھر مشکل آسان نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ان کی آنکھوں میں ڈالا، ان کے لیے دعا کی، اور فوراً اللہ تعالیٰ کو تندرستی عطا فرمائی، فوراً ٹھیک ہو گئے. اپن مشکل خود نہیں دور کر سکے. آج کائنات کے لیے، دنیا کے لیے کیسے مشکل کشا بن گئے ہیں؟ زندگی میں تو اپنی مشکل نہیں ٹھیک کر سکتے تھے، مرنے کے بعد پوری سب کے لیے مشکل کشا بن گئے. عجب بات ہے واللہ. عبدالرحمن بن ملجم، خارجی ملعون شخص، آتا ہے، حسین علی رضی اللہ عنہ پہ وار کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اپنے جان کی حفاظت نہیں کر سکے. وہ میرے اور آپ کی اور لوگوں کی جان کی حفاظت کیا کریں گے؟ تو علی مشکل کشا ہے میرے بھائیو. اولیاء کا حق یہ نہیں ہے کہ ان کو زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا جائے اور رب کے برابر کر دیا جائے, یہ حق نہیں اولیاء کا. اولیاء کا حق ہے, صحابہ کرام کا حق ہے ان سے محبت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کی توقیر کی جائے, ان کے راستے کی اتباع کی جائے. جیسے وہ ایمان لے کے آئے ہم بھی ویسے ایمان لے کے آئے, جیسے وہ عمل صالح میں کوشش کرتے ہم بھی عمل صالح میں جد جہد کریں, ان کے راستے کو اختیار کریں. یہ ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے, بشریت کا تقاضا ہے, اختلاف بھی ہوا, ان کا حق ہے کہ ہم خاموشی اور سکوت اختیار کریں. یہ اہل سنت جماعت کا موقف ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. لیکن ان کو مشکل کشا بنا دیا جائے, اگر یہ غلو نہیں ہے, حد سے گزرنا نہیں, پھر غلو ہوتا کیا ہے؟ غلو کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا درجہ ہے کہ ایک مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیں تو کہیں یہ ہم غلو تو نہیں کرتے, یہ تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر. تو پھر میں بھائی غلو ہوتا کیا ہے؟ اب اللہ تعالی سے بڑھ کر کے اور درجہ ہے جس کو آپ غلو سمجھتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء اور اولیاء کے گستاخ ہیں, یہ اولیاء کو نہیں مانتے. کیا مطلب اولیاء کو نہیں مانتے ہم؟ کیا اللہ کے اولیاء موجود نہیں ہیں؟ یہ مقصد ہے تو یہ جھوٹ ہے. اٹھا کر دیکھ لیں عقیدے کی کتابیں اور علماء کے اقوال, کب انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کا کوئی ولی ہو نہیں سکتا؟ اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو نہیں مانتے, یعنی ان کو مشکل کشا نہیں مانتے, تو یہ سچ ہے. ہم نہیں مانتے کہ کوئی مخلوق مشکل کشا ہے, نہیں مانتے ہم کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے, ہم نہیں مانتے کہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ کیا جائے, اسے پکارا جائے, اس کے لیے قربانیاں دی جائیں, نظر و نیازیں دی جائیں, ہم نہیں مانتے. اگر یہ کسی ولی کے شان میں گستاخی ہے تو ہم گستاخ اچھے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آج عیسائی کہتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کس نے کہا مسلمان نہیں مانتے؟ عیسائی تو کہتے نہیں مانتے مسلمان. کیا وہ سچے ہیں؟ کیسے نہیں مانتے؟ کہتے تم لوگ یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ہاں تو صحیح بات, نہیں مانتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. کہتے ان کی شان میں گستاخی ہے, کفر ہے ان کے نزدیک. عجب بات, دیکھیں خود کفر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مومنوں کو کہتے کہ یہ کافر ہیں کیونکہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے علیہ الصلاۃ والسلام. دونوں کو فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کہتے یہ اولیاء کو نہیں مانتے, وہ کہتے علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے کہ وہ لوگ مانتے ہیں, جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے. جیسے آج بعض صوفی اور بعض رافضی علی اور انہوں کو مانتے ہیں اور بعض اولیاء کو مانتے ہیں, ہم ویسے نہیں مانتے. اگر یہ جرم ہے تو پھر وہ بھی جرم ہے. اگر وہ جرم نہیں تو پھر یہ بھی جرم نہیں ہے. جب شیطان نے دیکھا کہ موحد جو ہے موحد شرک نہیں کرنے والے, بڑی کوشش کی سب سے بڑا گناہ ان سے ہو جائے, تو پھر اس نے دوسری راستہ اختیار کیا. بغض و نفرت اور حسد کا راستہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں, موحدین کے دلوں میں بغض و نفرت پیدا کر دوں, یا آپس میں بغض کرتے رہیں, نفرت کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان مایوس ہوا, نا امید ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں جزیرہ عرب میں. یہ خوشخبری ہے. ولیکن, لیکن فی التحریش بینہم, آپس میں ان کو لڑانا, ان کے دلوں میں بغض نفرت پیدا کرنا, اس میں وہ کامیاب ہوا, اس سے مایوس نہیں ہوا. اور یہ بری خبر ہے. جزیرہ عرب میں شیطان مایوس ہو چکا ہے, یہاں پر شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. اور شیطان کی عبادت سے مقصد ہے, جیسا ابھی میں نے عرض کیا, شرک اکبر, شرک نہیں ہوگا. جب سے اس جزیرہ عرب سے شرک کا خاتمہ ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ عرب میں شرک پر دوبارہ جاہلیت کے زمانے جیسا اجماع نہیں ہو سکتا تا قیامت. فردن فردن لوگ کر سکتے ہیں عبادت غیر اللہ کی. یہاں پر بھی بعض ایسے صوفی موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں, عربی ہیں, جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, موجود ہیں. بقیع میں جب یہاں پر صوفیوں کا ہولڈ تھا, یہاں پر بھی مزارات تھے, مکہ میں بعض مزارات موجود تھے, لیکن جزیرہ عرب میں شرک پر اتفاق نہیں ہو سکتا. شرک اکبر پر یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, جب قیامت آئے گی پھر پوری دنیا کے حالات بدل جائیں گے. دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے تو پھر حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی, حتی تقرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصة, جب تک کہ دوس کی عورتوں کے سرین جو ہے وہ ذو الخلصة بت پر ہلیں گے نہیں. یعنی عورتیں بھی, ذو الخلصة کا بت معروف تھا اس زمانے میں, اب مٹ گیا ہے, موجود نہیں ہے, لیکن قیامت کے قریب پھر سے شرک ہوگا. اس زمانے میں بت کی شکل تھی, آج کے زمانے میں قبروں کی شکل موجود ہے. اور یہ کنایا ہے, جب کوئی شخص کوئی حرکت کرتا ہے تیزی سے تو اس کے کہتے ہیں کہ اس کے سر ہل رہا ہے, یعنی طواف ہوگا, پھر سے قبروں کا طواف ہوگا, غیر اللہ کو پکارا جائے گا. قبیلہ دوست جانتے ہیں, سنا اوہرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا. سنا اوہرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قبیلہ دوس میں سے تھے. ایک بت تھا وہاں پہ، ذو الخلصہ، معروف بت تھا. قیامت کے قریب پھر سے شرک جنم لے گا جزیرہ عرب میں بھی، لیکن اتفاق نہ ہو سکے گا جب تک کہ آخری موحد بھی موجود ہے اس روئے زمین پر. جب وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجیں گے، ٹھنڈی خوبصورت ہوا. جتنے بھی مومن ہیں باقی دنیا میں زندہ، وہ ہوا جس مومن تک پہنچے گی اس کی روح قبض ہوتی جائے گی اور اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. بدترین لوگ باقی رہیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان کے نشانوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، قبروں پر مزارات قائم کرتے ہیں. سبحان اللہ. شیطان مایوس تو اس چیز سے ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہوگا، لیکن اس بات سے ضرور خوش ہے کہ موحدین کو جو شرک نہیں کرتے ان کو آپس میں ہر وہ راستہ جو دوری کی طرف، بغض و نفرت، حسد کی طرف جاتا ہے، ان راستے میں چلنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا ہی دشمن ہے. آج مسلمان اپنے مسلمان میں سے زیادہ ڈرتے ہیں کافروں کی نسبت. اور جب، یاد رکھیں، جب شیطان نے موحدین کو آپس میں لڑوایا ہے تو پھر مشرکین کو اور بھی لڑوایا ہے موحدین کے خلاف، اہل بدعہ کو، اہل بدعہ کے دلوں میں اور بھی نفرت اور بغض پیدا کیا ہے کہ وہ اہل حق، اہل سنت اور جماعت کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہیں، ان کو برا بلا کہتے رہیں، ان سے روکتے رہیں، ان پر ظلم کرتے رہیں، ان پر تہمتیں لگاتے رہیں، موقع ملا تو قتل بھی کر دیں. یاد رکھیں، نفرت اور بغض یہ معاملہ ہے الولا والبراء کا، دوستی اور دشمنی کا. کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نفرت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو کب کر سکتا ہے؟ اس کی حد کیا ہے شریعت میں؟ مسلمان دو قسم کے ہیں جو آج موجود ہیں. ایک موحدین ہیں جو سچے صحیح مسلمان ہیں، اور دوسرے شرک کا ارتکاب کرنے والے جو نام کے مسلمان ہیں بس. اور جو بھی غیر لوگ عبادت کرتا ہے، یہ بدع مکفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے محبت کرنا شرع حرام ہے، اس سے محبت نہیں کر سکتے. دین کے لیے، اللہ کے لیے محبت نہیں کر سکتے. دنیاوی امور میں، باہمی تعلقات میں ان کے ساتھ رہنا، کاروبار کے تعلق سے یا دنیاوی امور کے تعلق سے ان کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں. اور جو موحدین ہیں ان سے محبت کرنا ایمان ہے، توحید ہے، فرض ہے ان سے محبت کرنا، یہ ان کا حق ہے. لیکن یہ موحدین دو قسم کے ہیں. ایک وہ موحدین جنہوں نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو توبہ کر لی ہے، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اپنے اعمال صالحہ سے ان کی تکفیر ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ معصوم تو کوئی بشر بھی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ معصوم ہے. تو ایسے لوگوں سے مکمل محبت ہے، جیسے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے اتنی ان کی سب محبت مضبوط ہے ایمان اور توحید کی بنیاد پر. دوسری قسم کے وہ موحد ہیں جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، ایسے موحدین کے ساتھ اتنی محبت ہے جتنا کہ ان کا ایمان اور توحید ہے، اور اتنی نفرت ہے جن کی ان کی بدکاریاں ہیں اور بد کرداریاں ہیں. ایک مسلمان زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے دوسروں پر، دوسروں کا ناجائز حق کھاتا ہے، یہ غلط باتیں ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ایسے شخص سے ان چیزوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ موحد ہے، مومن ہے، اس کی اصل محبت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روکا، تو اس نے ایمان کے کڑے کو مضبوطی سے تھاما. ایمان کے کڑے کو اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھو کیا ہوتی ہے، اللہ کے نفرت کرنا سیکھو کیا ہوتی ہے. دینا تو اللہ کے لیے دو، اگر کسی سے روکنا ہے کچھ روکنا ہے تو اللہ کے لیے روکو. کیا ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ جب ہمارا یہ کردار ہوگا، یہ راستہ اختیار کریں گے، تب تو شیطان بھی مایوس ہو جائے گا کہ وہ آپس میں موحدین کو لڑائی جھگڑا ہو. جب یہ معاملہ کمزور ہوتا ہے نا، ولا البرا کا، دوستی دشمنی کا، تب شیطان بھی اپنی چال اور اپنے بہکاوا جو ہے وہ آسانی سے لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. دنیا کے معاملات میں کسی سے نفرت کرنا دنیاوی معاملات میں جائز نہیں ہے شرع، کہ مسلمان مسلمان بھائی سے نفرت کرے، ناراض ہو جائے، کیونکہ اس نے اسے گالی دی ہے یا اس کی غیبت کی ہے یا کوئی دنیا کا حق اسے چھینا ہے. تین دن تک تو حجر کی قطع کلامی کی اجازت، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. اپنا حق لینا ہے تو اس کا لینے کا طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اور اپنا حق لے لو، لیکن دلی نفرت نہیں ہونی چاہیے. دلی نفرت کافروں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، اہل بدع کے لیے ہے. تو شیطان کی دوسری چال جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل حق کو آپس میں لڑوانا ہے، اور بعض طالب علم بڑی جوش میں آ جاتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، مسائل کو دیکھتے سمجھتے نہیں ہیں کہ کس مسئلے میں جھگڑا ہوتا ہے، کس مسئلے میں جھگڑا نہیں ہوتا، اور مسائل کو کیسے ہم نے بیان کرنے ہیں، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے ہم نے پیش آنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مسئلے پر ایک شخص سے بحث ہو گئی، تو اس شخص نے نہیں مانا، بات ختم ہوئی. کچھ عرصے کے بعد دونوں ملتے ہیں، تو وہ شخص وہ شخص جو ہے اس کا نام یونس الصدفی ہے، وہ شخص کہتا ہے امام شافعی میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ، کہ یہ بات درست نہیں کہ ہم دونوں بھائی بھائی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو. مسائل میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اس مطلب بس بات ختم ہو گئی، اب نفرت اور بغض پیدا ہو گیا، میرے بات نہیں مانی تو تم بس جہنمی ہو گئے ہو. مسائل میں، فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، سلف کا بھی اختلاف ہے فقہی مسائل میں. بعض مسائل میں دلیل کی بنیاد پر مسائل کو دیکھا کرتے تھے، دلیل کی بنیاد پر جس امام کو جیسے دلیل ملی جیسے سمجھی اس نے اپنا فتویٰ دے دیا، اس پر عمل کیا. جب حق مل گیا اور حق سمجھ بھی گیا تو اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ فرماتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے، یعنی میرے فتوے کو میرے قول کو نہ لینا. جب حدیث آ جائے، جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے پھر میرے قول کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. حق آ جائے اور میری حق میری بات اگر حق کے خلاف ثابت ہو جائے تو میری بات کو کبھی نہ ماننا، کبھی نہ لینا. یہ سرو صحیح کا راستہ رہا، یہ طریقہ رہا. فقہی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت باقی رہتی تھی، کیونکہ ہٹ دھرم نہیں تھے، حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں تھے. کہیں سے حق کا نور مل جاتا فوراً اپنا لیتے، کیونکہ دل پاک تھے، دل پر پردے نہیں تھے نافرمانی کے، ہٹ دھرمی کے، تکبر کے، نفرت کے، بغض کے، حسد کے، اندھی تقلید کے پردے بالکل نہیں تھے. وہ ہمیشہ حق کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے کو دیکھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ امام شافعی کی ذہانت اور عقل مندی اور ان کی سمجھ اور فقہ کی، یہ کتنے سمجھدار انسان تھے. وہ سمجھتے تھے کہ مسائل کیسے ہوتے ہیں، مسائل دو مسئلے برابر نہیں ہوتے. سلف صالحین کا آپس میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا تھا عقیدے کے مسائل میں، جو دین کی بنیادی مسائل ہیں، ایمانیات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں، ہر کسی اختلاف نہیں ہوتا تھا. عقیدے کے اصول میں، حرام اور حلال کے مسائل میں اختلاف نہیں تھا. جو دین کی بنیادی مسائل ہیں اختلاف نہیں تھا، اختلاف ہوا فقہی مسائل میں اور وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ ہوا، اپنی مرضی سے جان بوجھ کے نہیں کیا. وہ ہمیشہ اختلاف سے دور ہوتے تھے، اتفاق کے قریب ہوتے تھے، لیکن بعض وقت بعض مسائل میں اختلاف ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا کیونکہ محبت باقی رہتی تھی. آج ہمارا اختلاف، امت میں جو اختلاف ہے وہ کیسا ہے؟ میرے بھائی عقیدے کے اصول میں ہمارا اختلاف ہے، کلمہ توحید کی تعریف میں ہمارا اختلاف ہے، کلمہ توحید کے مفہوم میں ہمارا اختلاف ہے، اللہ توحید کے مفہوم میں ہمارا اختلاف ہے، اسماء و صفات کے باب میں ہمارے اختلافات ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے امت میں اختلاف ہے. ایک بڑا گروہ کہتا ہے کہ صحابی مرتد ہے، ہم مان لیں ان کی بات اور کہہ دیں وہ ٹھیک ہیں، یہ فروعی مسئلہ ہے، وہ بیچارے ٹھیک کہتے ہیں، ہرگز نہیں. یہ عقیدہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں سارے کے سارے عدور اور ثقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن مجید جھٹلائیں اور ان کی بات کو مان لیں؟ ہرگز نہیں. واللہ ہے کہتے ہیں امت کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، ہاں ہم بھی ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں پھر سے وہ بہترین زمانہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو سلف صالحین کے زمانے میں تھا. کون عباد اللہ اخوانا، ہم بھائی بھائی ہونا چاہتے ہیں، اتفاق ہم بھی چاہتے ہیں، اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، اجتماع ہم بھی چاہتے ہیں. نہ کس کی چیز کی بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر. تھوڑا سا دین دے کے دنیا لے لیں یہ مداہنت ہے، حرام ہے شرعاً، ہرگز جائز نہیں ہے. دین کو نہیں قربان کیا جا سکتا، دین کے اصولوں کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا. جو اپنا باپ نہیں چھوڑ سکتا تو انصافی ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں، آج رات سے نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس نے صبح شام دونوں شیخین ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو اس نے گالی دینی ہے، اس کا دن گزرتا نہیں جب تک لعنت نہ بھیجے ان پہ، جب تک یہ نہ کہے کہ دونوں کافر مرتد ہیں، ان کی بیٹیوں پر، امہات المؤمنین پر جب تک لعنت نہ بھیجے، تسلی نہیں ہوتی اسے، وہ اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اپنا حق چھوڑ کے کہہ دوں ٹھیک ہے، اپنی گالی دیں اپنے گھر میں دیا کر، میرے سامنے نہ دیا کر، تو میرے بھائی ہو، اللہ تعالیٰ کبھی ایسے مسلمانوں کو کامیابی دے گا؟ کبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ واللہ ہرگز نہیں. باطل والا آج باطل چھوڑ دیں، ہم سب ایک ساتھ ہیں، بدعت اور بدعت کو چھوڑ دیں، سنت کی طرف آ جائیں. کیوں نہیں آنا چاہتے؟ کہ سنت پر چلنا مشکل ہے؟ کیا مشکل راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ؟ آج مشرک شرک نہیں چھوڑنا چاہتا، مزارات کی تعمیر نہیں چھوڑنا چاہتا، قبر پرست نہیں چھوڑنا چاہتا. میں اپنی توحید کو چھوڑ کے کہہ دوں ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک کرتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں، نعوذ باللہ اس بڑے بڑے گناہ میں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کو اتفاق کہا جاتا ہے؟ کہاں کے لوگوں کی عقلیں؟ واللہ ہر با ضمیر با ایمان عقل مند مسلمان کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے دین میں سے کوئی حصہ دے کر دنیا کو، دنیا والوں کو خوش کر دے اور کہیں دیکھے، دنیا دیکھے کہ ہم سارے متحد ہیں، سارے ایک ساتھ ہیں. نہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیاب نہیں کرتا جو اپنے دین کو بیچ کر دنیا خریدتے ہیں. اگر باطل والے پر باطل نہیں چھوڑ سکتا تو ہم کبھی اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے. اگر دوبارہ سے متحد ہونا ہے تو صراط مستقیم سب کے لیے ہے، وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے کہ ایک جماعت کے لیے باقی جماعتوں کے لیے نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے دعا مانگتے ہیں. عجب بات ہے، شرک اور بدعات میں مبتلا مسلمان بھی آج یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کتنی ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں؟ کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کے کیوں نہیں مضبوطی سے تھامتے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ حق اور باطل دونوں شامل ہیں یا صرف حق ہے؟ اور حق دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. توحید، یا تو توحید حق ہے یا شرک حق ہے، یا بدعت حق ہے یا سنت حق ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر توحید حق ہے تو پھر شرک باطل کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی رسی میں دونوں چیزیں نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہیں. اگر سنت حق ہے تو بدعت کو چھوڑنا پڑے گا، سنت اور بدعت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی رسی ہے توحید اور اتباع سنت، اس سلف صالحین کے منہج کو، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا اس راستے کو اپناؤ. واللہ شیطان کی چالیں، شیطان کی بہکاوے یہ تو رہیں گے، تا قیامت رہیں گے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں رہیں گے. ہاں جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی پھر شیطان چھوڑے گی، چھوڑنے والا نہیں ہے وہ. لیکن میں دیکھوں، اپنا محاسبہ کروں کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، یہ کون سا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، تو کب تک چلتا رہوں گا، کب توبہ کروں گا میں؟ اور اگر توحید کا راستہ ہے اور سنت کا راستہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، واللہ بڑے خیر میں ہو. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. والله اعلم. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک واتوب الیک. ساتھیوں سے وعدہ تھا کہ ان کو رقیہ شرعیہ کا طریقہ، علاج، شرعی علاج کا طریقہ کے پیپر دیا جائے گا، تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نسخہ آ کے لے لیں یہاں سے.